أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے. ترجمہ یہ ہے: الم تر الی الذی، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو، حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم سے بحث و مباحثہ کیا، فی ربہ، ان کے رب کے سلسلے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمین، جس وقت کہ ابراہیم نے کہا تھا میرا رب وہ ہے، الذی یحیی و یمین، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قال انا احیی و امید، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. قال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، بے شک اللہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے تو تو اس کو لے کر آ مغرب سے. فبہت الذی کفر، تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا جس نے کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا مکالمہ ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کو بادشاہت عطا فرمائی. دنیا میں چار بادشاہ وہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے دو مسلمان ہیں اور دو جو ہے وہ کافر ہیں. تو ان میں سے ایک نمرود بھی تھا، پھر اس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی تھی، بہت بڑی بادشاہت اس کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا ایک فرعون تھا یہ بھی. تو ایک مرتبہ اس سے مکالمہ ہوا حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ کسی زمانے میں قحط ہو گیا، تو اس موقع پر لوگ جو ہے وہ نمرود کے پاس جانے لگے اور مانگنے لگے، وہ لوگوں کو خرچ دینے لگا، غلہ وغیرہ تقسیم کرنے لگا، کیونکہ بادشاہ ہے تو ان سے اپنے رب ہونے کا اقرار وہ لیتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی گئے، تو جب ان سے یہ بات کی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تجھ کو رب نہیں مانتا، میرا رب تو اللہ ہے. کہنے لگا کہ تمہارا رب اللہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں فرمایا کہ الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے، حیات اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں ہے. تو نمرود نے جواب میں یہی کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میرے اختیار میں بھی ہے یہ. چنانچہ اس نے یہ کیا کہ دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. کہنے لگا کہ جس کو میں نے قتل کیا ہے اس کو تو گویا میں نے موت دے دی، اور جس کو میں نے چھوڑ دیا اس کو میں نے زندگی دے دی، حیات دے دی. تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ تو بڑا غبی ہے، بیوقوف آدمی ہے، اس کو حیات اور موت کا پتہ نہیں ہے. حیات دینا یعنی روح کو جو ہے نا ڈال دینا، جان ڈال دینا اس میں، اور موت یہ ہے کہ وہ روح قبض کر لی جائے. اور اس کو اتنا تک مفہوم نہیں معلوم ہے حیات اور موت کہتے کسے ہیں. تو ایک موٹی مثال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، ایک موٹا مطالبہ کیا اس کے فہم کے اعتبار سے. تو ابراہیم نے کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ وہ، اچھا ٹھیک ہے تم اگر یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک، لیکن میرا اللہ یہ بھی کرتا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے لے کر آؤ. فبہت الذی کفر، تو کافر جو ہے نا پریشان ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ وہ حیران ہو گیا. تو حضرت ابراہیم اس مکالمے میں جیت گئے. آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. خیر یہ مکالمہ ہوا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ کی توحید کا جو ہے نا اقرار ہے اور توحید کی دعوت ہے، اور دوسری طرف اس کی غباوت، گمراہی کا تذکرہ ہے، کہ جس گمراہی کا ایک سبب بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم سے جس شخص نے بحث و مباحثہ کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ عام طور پر گمراہی کا جو سبب ہوتا ہے وہ بڑاپن ہوتا ہے جو آدمی کے دماغ میں آ جاتا ہے، اللہ نے بادشاہت دی، بادشاہت کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، دنیاوی طاقت اور قوت کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ طاقت اور پاور جب آدمی کے پاس آتے ہیں تو پھر جو ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے دین پر چلنے میں، دین پر قائم رہنے میں۔ یعنی اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا، بادشاہت مل گئی تھی تو غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اسی لیے اپنے رب ہونے کا اقرار کرنے لگا تھا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے۔ تو کسی کو طاقت کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے، کسی کو مال کی بنیاد پر یہ چیز حاصل ہوتی ہے، کسی کو کسی اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس طرح کا غرور آ جاتا ہے کسی کے اندر۔ یہ بہت، اور ابلیس کے اندر بھی یہی چیز تھی، بڑاپن اس کے اندر جب آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا۔ ابلیس بھی تکبر کیا ہوا، اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے ان کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی خصوصیت اور آگ کی صفت جو ہے نا وہ بلندی کی طرف جانا ہے، تو میرے مادے میں بلندی والا، رفعت والا پہلو پایا جاتا ہے، میں ایسی چیز سے بنا ہوا ہوں تو میرا مقام زیادہ ہے۔ اور مٹی جو ہے وہ مٹی سے بنایا آپ نے آدم کو، اور مٹی تو نیچے کی طرف جانے والی ہے، آدم کا مقام میرے مقابلے میں کم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ بحث و مباحثہ جب اللہ سے کرنے لگا تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، تو قابل ہی نہیں ہے اس بات سے کہ تو اس کو سمجھایا جائے، یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، اور تجھ کو دھتکار دیا جا رہا ہے، تو مردود ہے، ان علیک اللعنت الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ ایسے ہی ہوا۔ سبب کیا رہا؟ جو لعنت قیامت تک کے لیے رہی اس کا سبب یہی ہے کہ مزاج میں تکبر اور بڑاپن تھا۔ اور یہاں پر بھی نمرود بھی اپنی بڑائی کے زام میں آ کر وہ جو ہے نا گمراہی میں مبتلا ہو گیا، حضرت ابراہیم سے ایسا بحث و مباحثہ کرنے لگا کہ پاگل آدمی، بیوقوف آدمی بھی نہیں کرتا ہو۔ یہاں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ اللہ میرا مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے سورج کو نکال۔ تو نمرود بھی کہہ سکتا تھا وہاں پر کہ بھائی تم اپنے خدا سے یہ کہو کہ مغرب سے نکالے سورج کو، جہاں سے ڈوبتا ہے وہاں سے نکالو، لیکن اس نے نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابراہیم اگر دعا کریں گے تو ان کا رب مغرب سے نکالے گا سورج کو، اس کو اندازہ تھا، تو اس لیے اس نے مطالبہ نہیں کیا، خاموش ہو گیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا اس کے بعد یہ نمرود سے مکالمہ ہوا، تو اس کو اندازہ ہوا تھا کہ بھئی یہ تو حق پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حمایت و نصرت ان کو حاصل ہے، یہ جو دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، تو ان سے بحث و مباحثہ تو میں نہیں کر سکتا، تو اس لیے خاموش ہو گیا۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ جو آدمی دنیاوی اعتبار سے جس لقب کا مستحق ہوتا ہے اس کو وہ لقب دینا بھی چاہیے۔ یہاں نمرود ہے، کافر ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا بادشاہت سے جو ہے نا اس کا تذکرہ فرمایا، ان آتاہ اللہ، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں ذی حیثیت ہوتا ہے، اس کا ایک عہدہ ہوتا ہے، ایک بڑے مقام پر وہ فائز ہوتا ہے، تو اس کو اس کے مقام سے یاد کرنا چاہیے، پھر اس کی لوگوں میں جو عرفی حیثیت ہے، لوگوں میں جو اس کا عرفی مقام ہے، اس کو نہیں گھٹانا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطوط لکھتے تھے ملک شام کو، ایران کو، فلاں کو، اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے، ہرقل کو آپ نے خط لکھا، تو آپ نے خط کے عنوان میں یہ لکھا تھا، من محمد رسول اللہ رب العالمین الی ہرقل عظیم الروم، اللہ کے نبی نے یہ لکھا کہ یہ تو محمد رسول اللہ کی طرف سے خط ہے، کس کے لیے ہے؟ ہرقل کا جو عظیم بادشاہ ہے اس کے لیے، ہرقل کا جو بڑا ہرقل جو بڑا بادشاہ ہے اس کے لیے، روم کا جو بڑا بادشاہ ہے اس کے لیے یہ خط اللہ کے نبی، اس کے لیے، یعنی اس کا جو مقام لوگوں میں ہے، عرف میں ہے، عوام میں ہے، اس کو اللہ کے نبی جو ہے یہاں پر ملحوظ رکھ رہے ہیں، بھائی اس کی ایک حیثیت ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا اس کے ساتھ بد اخلاقی کرنا یا جو ہے نا مسلمان نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی حیثیت اور ویلیو کو گرا دینا، اسلام نے غیر مسلموں میں بھی یہ چیز برداشت نہیں کی ہے، مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلموں میں بھی جو ہے نا اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور آج تو ہماری جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے میں مشغول ہیں۔ ہمارے جو انٹرنیٹ اور یوٹیوب ہیں ان میں یہی ہے، فلاں ایسے، ہر ایک کی ذاتی زندگی پر تبصرے ہے، ایک فتنہ ہے میرے دوستو، ہر ایک کی ذاتی زندگی پر تبصرہ، ہر ایک کی ذاتی زندگی پر تنقید، ہر ایک کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں ہمارے، یہ جو میڈیا و سوشل میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں،
یہ پوڈ کاسٹیں فلاں ہیں بنے ہوئے ہیں, آدھے پون گھنٹے کے جو ہے نا ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا ہے, فلاں ایسا ہے فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, یہ عالم ایسا بولے, وہ عالم ایسا بولے, یہ مفتی ایسا بولے, یہ انہیں ایسا بولا, یہی تذکرہ ہو گیا. ہمارے سننے والے بھی وہی ہیں, دیکھنے والے بھی وہی ہیں. اتنا آدمی کی حیثیت کو گرا دیا جاتا ہے, اندازہ نہیں ہے. مسلمان کی عزت بہت بڑی چیز ہے, کعبے سے زیادہ حرمت ہے مسلمان کی. کعبے کی اتنی عزت اور احترام نہیں ہے, اتنا مقام نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کی عزت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی, ان دماءکم و اموالکم و اعراض علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. حضور نے فرمایا تھا کہ آج صحابہ کرام سے فرمایا تھا, یہ کون سا مقام ہے؟ صحابہ کہنے کہ اللہ و رسول, اللہ کا رسول اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ بالکل. حضور نے عرفے کے دن پوچھا کون سا دن ہے, صحابہ نے کہا کہ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ عرفے کا دن نہیں ہے, کیا یہ محترم شہر نہیں ہے, کیا یہ محترم مہینہ نہیں ہے, کیا یہ محترم جگہ نہیں ہے, کیا یہ محترم وقار محترم مقام نہیں ہے. سارے سوالات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو, ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم علیکم حرام, تمہارا آپس میں ایک دوسرے تمہارے لیے تمہارے اوپر لازم ہے, یہ تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم جو ہے نا کسی کے مال کے سلسلے میں, و دماءکم خون کے سلسلے میں, و اعراضکم کسی کی عزت کے سلسلے میں کیچڑ اچھالو. فرمایا کہ جیسے یہ جگہ محترم ہے, جیسے یہ مکان محترم ہے, جیسے یہ وقت محترم ہے, جیسے یہ دن محترم ہے, اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا ایک مومن کی عزت اور حرمت ہوتی ہے. اور ہم انٹرنیٹ پہ تو یہی ہے, بڑے بڑے علماء ہیں, ہمارے نئے نوجوان اسکالر جو ہے نا جو انگریزی تعلیم پڑھ لی, کچھ اردو انگریزی پڑھ کر جو ہے نا بیان کرنا شروع کر دیا, باتیں کرنا شروع کر دیا, ہر ایک پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, بڑے بڑے مفتیوں کے اوپر بھی, بڑے بڑے علماء کے اوپر بھی, بڑے اب تو صحابہ اکرام بھی نہیں بچ رہے ہیں, انبیاء اکرام بھی نہیں بچ پاتے ہیں, اولیاء اکرام بھی نہیں بچتے ہیں. بھیا اولیاء اکرام ہیں, صحابہ اکرام ہیں, ان کی جب حیثیت, یہ تو دور کی بات ہیں, کبھی کبھی اللہ کے شان میں بھی گستاخی کر دیتے ہیں, کبھی کبھی انبیاء کے شان میں بھی گستاخی کر دیتے ہیں. اور عام مسلمانوں, عام علماء اور عام مفتیان اکرام کے بارے میں جو رویہ ہے بس پوچھنا ہی نہیں ہے. یہ تو یعنی یہ تو پورے یعنی ان لوگوں کی زبان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورے گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے مولوی حضرات ہیں پورے گمراہ ہیں, جتنے علماء ہیں پورے گمراہ ہیں, جتنے مفتی حضرات ہیں پورے گمراہ ہیں. یعنی یہ باضابطہ چلاتے ہیں کہ علماء کے قریب مت جائیں, یہ تو اس دین کا تم کو پابند بنا دیں گے, اس دین میں قید کر دیں گے جو دین بہت تنگ دین ہے, جو دین زمانے کے حساب سے چلنے والا نہیں ہے. یہ ان کی اپنی اپنی تشریحات ہیں, یہ ان کی اپنی تفسیرات ہیں, یہ ان کی اپنی تعبیلات ہیں. قرآن و سنت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے سمجھا ہے, قرآن و سنت کا مفہوم صحیح وہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں آج کے زمانے میں. عربی زبان جن کو پوری نہیں آتی, عربی زبان جن کو بولنا نہیں آتا, عربی زبان جن کی سمجھ میں نہیں آتی, اور عربی علوم سے جن کو واقفیت نہیں ہے, قرآن و حدیث پورے اچھے طریقے پر یہ سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ, دو منٹ آپ کو اگر آپ کسی سورت کا ترجمہ پوچھ لیں گے تو ترجمہ نہیں کر پائیں گے, اور قرآن پاک سب سے اچھا سمجھنے والے یہی ہیں آج کے زمانے میں. قرآن سمجھنے کے لیے کئی علوم کی ضرورت ہوتی ہے, قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے بہت سے علم حدیث, علم حدیث جاننا ضروری ہے, علم اصول حدیث جاننا ضروری ہوتا ہے, علم تفسیر جاننا ضروری ہے, علم اصول تفسیر جاننا ضروری ہے, علم نحو ہے, علم صرف ہے, علم بلاغت ہے, علم بیان ہے, علم ادب ہے, علوم کی لائن ہے یہ. قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق کا کلام نہیں ہے. اس کی جو نزاکتیں ہیں, اس کی جو باریکیاں ہیں, ہم اور آپ اس سے واقف نہیں ہیں. پڑھنا پڑے گا آپ کو, سیکھنا پڑے گا. اتنا آسان ہے قرآن, اللہ کا کلام اتنا آسان ہے, ہر آدمی سمجھ لے اس کو, ہر آدمی اس سے مطالب نکالنے لگے, ہر آدمی جو ہے نا اس کو بیان کرنے لگے. بعض اب تک یہ تو چاہیے, یہ کلپس چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ علماء سے علم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن تو آسان ہے. قرآن یہ ایک آیت ہے, اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے, نصیحت حاصل کر لیں. تو علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہوتا کہ قرآن کے بعد کسی عالم کی ضرورت نہیں ہوتی, تو محمد الرسول اللہ کیوں تشریف لائے دنیا کے اندر؟ پھر اللہ نے کتاب کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اس کتاب کو لوگوں کو سمجھائیں. کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک آسمان سے کتاب نازل کر دی, جاؤ پہاڑ کے اوپر کتاب ہے لے لو پڑھ لینا, کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے راستہ مانگو, ان لوگوں کا راستہ مانگو جو جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو, نہیں, لوگوں کے راستے پر چلنے کی, لوگوں کی معیت میں رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا سورہ فاتحہ کے اندر. سمجھ ہی نہیں سکتے آپ استاذ کے بغیر, کیا سمجھیں گے آپ؟ صحابہ اکرام کو ضرورت نہیں تھی قرآن و حدیث, بھائی ایک عام مفہوم ہوتا ہے قرآن پاک کا، عام مضامین ہوتے ہیں جو واقعات کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ جن میں قوموں کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ ذکر کی ہے، قوموں کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ، دعوت و توحید کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ، ان کے عذاب کے جو واقعات ہیں وہ بڑے آسان انداز میں ہیں۔ قرآن سے مسائل کو ثابت کرنا، احکام کو ثابت کرنا یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہوتا آدمی اس کا۔ صراط بھی یاد آئی آیت سے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہم سورت پڑھتے ہیں قرآن پاک کی۔ انعامتا کے بجائے اگر آپ نے انعام تو پڑھ لیا تو ایمان سے نکل جائیں گے آپ لوگ، اتنا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ایک ایک حرکت اوپر نیچے ہو جائے، کئی مسائل کئی مقامات ایسے ہیں کہ آدمی ایمان سے باہر کافر ہو جاتا ہے، پھر نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی آدمی کی، ایک لفظ کے بجائے دوسرا، ایک حرکت کے بجائے دوسری حرکت اگر آ گئی۔ اور آج میرے دوستو قرآن و سنت جو آج محفوظ ہے، انہیں علماء کی بدولت ہے، علماء کرام کی بدولت ہے، ان محدثین مفسرین کی بدولت ہے، ان مدارس کی بدولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے قرآن محفوظ نہیں، قرآن تو جب سے ان لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو لوگوں میں گمراہی پھیلانا شروع کر دی ہے، لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر آدمی مجتہد بنا بیٹھا ہے، ہر آدمی مجتہد بن کر بیٹھا ہوا ہے، علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ اٹھا لو پڑھ لو، یا گوگل پر سرچ کر لو، یا یوٹیوب پر سرچ کر لو، اب تو اے آئی کا زمانہ، اے آئی پر سرچ کر لو آپ کو جواب مل جائے گا۔ یہ ہر فرقے کے اعتبار سے جواب جو ہے نا وہ نکال کر دے دیتا ہے۔ اس لائن میں جو میرے دوستوں ماہرین ہیں ان سے رابطہ رکھیں آپ، تاکہ آپ کے دین اور ایمان بھی آپ کا محفوظ رہے، قرآن کی تعلیم بھی آپ کے پاس صحیح انداز میں محفوظ رہے۔ تو خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اب جو عرض میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک دنیا اسلام میں حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو جو حیثیت دیتے ہیں اس حیثیت کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے۔ حیثیت عرف اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرم الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے منزل، ان کی منزلت اور ان کے قدر کے اعتبار سے معاملہ کرو، ان کا اکرام کرو، یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو جب یہ ہے تو ایک مسلمان کی عزت و احترام کتنی ضروری ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کی عزت، اس کا اکرام کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اور آگے لیول کا ہے تو اس کا جو ہے نا اتنا اعزاز اور اکرام کتنا ضروری ہے، یہ چیز ہم کو معلوم ہی نہیں۔ ایک ادب اور اکرام تو خالی آج ہمارے نوجوانوں سے نکل رہا ہے، نوجوانوں سے جو ہے نا ادب و اکرام کا معاملہ بہت دور ہو گیا۔ ادب کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، احترام کیا چیز ہوتی ہے نہیں معلوم ہے ہم کو۔ ہمارے اکابرین نے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، حدیث کی پہلی کتاب سب سے پہلے انہوں نے لکھی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں سب سے پہلی کتاب لکھنے والے موطا مالک ہے، جنہوں نے سن 101 ہجری میں، سن 100 ہجری میں وہ کتاب ان کی لکھ کر آئی تھی، تباہ ہو کر چھپ کر آئی تھی وہ۔ یہ چھپ مطلب یہ ہے کہ جمع کر کے ذخیرہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا تھا۔ اب جب تک مدینہ منورہ میں رہے کبھی بھی انہوں نے چپل نہیں پہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی نسبت کی، احترام کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی ہیں آپ، یہاں پر قدم مبارک نبی کے پتہ نہیں کہاں کہاں لگے ہیں، کہاں کہاں اللہ کے نبی نے پیر رکھا ہے۔ میں ان قدموں پر، ان آثار پر اپنی چپل رکھوں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں ادب و اکرام کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے اندر جب کفار تیر برسا رہے تھے، سامنے موجود ہیں، ٹھہر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، اور وہ بھی کیسے ٹھہرے، کیسے اللہ کے نبی ایسے ہیں تو اللہ کے نبی کی طرف اپنا چہرہ کر کے ٹھہر گئے۔ اس دن جب ان کی تیروں کی برسات ہونے لگی، اچھا اس میدان جنگ میں تیروں کی برسات ہو رہی ہے، 80 سے زیادہ تیر ان کے جسم پر لگے ہوئے ہیں کافروں کی طرف سے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے نا اللہ کے نبی کی طرف اپنا رخ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں کیوں؟ تو کہنے لگے کہ میدان جنگ میں اللہ کے نبی کی طرف پیٹ کروں یا نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ بے احترامی محسوس ہوتی ہے، مجھے 80 سے زیادہ تیر کھا لیے ہم۔ میرے دین جو محفوظ ہوا میرے دوستو، ان لوگوں نے ایسے ادب و احترام کیا اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کی کتاب کا، کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں، واقعات کی لائن ہے پوری ہے۔ ادب و احترام تو ہم پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نہیں معلوم۔ جیسے اللہ رسول کا احترام کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، ویسے علماء اکرام کا احترام بھی ضروری ہے، ویسے مفتیان اکرام کا احترام بھی ضروری ہے، ویسے اللہ کے نیک بندوں کا احترام بھی ضروری ہے، ویسے اولیاء اللہ کا احترام بھی ضروری ہے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کا۔ اسی لیے ہے من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے ولی سے دشمنی مول لیتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، صحیح بخاری میں روایت ہے یہ۔ میرے جو دوستوں سے اگر دشمنی مول رہا ہے، اعلان جنگ ہے میرا اس سے۔ محبت سب کے ساتھ کرنے، محبت کے نام پر، اتحاد کے نام پر، یہ پوری جو ہے نا یہ باضابطہ ایک نئی دکان لوگوں نے کھول لی ہے۔ ہماری جو ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں مولویوں کی دکان ہے، مولویوں کی ایک شاپ ہے ان کی، انہوں نے مارکیٹ میں اپنی نئی دکان کھولی ہے لوگوں سے کاٹنے کی، ان کی اپنی نئی دکان ہے وہ۔ لیکن مرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دکان چلی جائے گی، ان کے عمل قیامت میں ان کے ساتھ جائیں گے. یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ٹھیک ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کا حشر اور آدمی کا انجام قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے ان کو محبت ہے. ہر نوجوان کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے، صحابہ اکرام سے محبت ہے، آج کے اسکالر سے محبت ہے. اٹھنا کس کے ساتھ چاہتے ہیں آپ قیامت میں؟ میری ایک درخواست چھوٹی سی یہی ہے، اپنا مزاج یہ بنا لیں. آپ قیامت میں کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ آج کے ان اسکالرس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے افکار اور نظریات کو قبول کر لو، یا پھر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام یا اولیاء اور فقہا اور محدثین اور مفسرین اسلاف، اگر ان کے ساتھ آپ اٹھنا چاہتے ہیں قیامت میں، ان کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ اپنائیں. لیکن چاہتے یہ ہیں کہ نہیں بھائی، وہ ٹھیک ہے، وہ پرانے زمانے کے ہیں، وہ دقیانوسی لوگ ہیں، ان کا دین ایک زمانے تک محدود تھا، ان کے افکار اور نظریات ایک زمانے تک محدود تھے، مجھ کو آج کی لائی ہوئی تشریحات، آج کے بیان کردہ جو ہے نا، آج کے جو مضامین ہیں، جو باتیں ہیں، جو خیال، وہ میں چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ ان کی چیزوں کو پسند کریں، اٹھیں گے بھی قیامت میں انہیں کے ساتھ. پھر توجہ دینے کی ضرورت ہے نیک لوگوں کے ساتھ رابطہ، نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات، نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے میرے دوستو. صحبت کی برکت سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. بغیر صحابہ صحابہ بنے کیوں؟ اللہ کے نبی کی صحبت اور معیت نصیب ہوئی ان لوگوں کو. آدمی ساتھ میں رہنے سے بنتا ہے، صرف پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہوتا. اور آج کے زمانے میں تو پڑھنا ٹیچر سے بھی نہیں ہے، آج کے زمانے میں ٹیچر سے بھی پڑھنا نہیں ہے، آج کے زمانے میں تو پڑھنے میں بھی آزاد ہے. قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. الف با تا سا پڑھیں گے آپ بغیر ٹیچر کے. تو قرآن کے جو زیادہ اہم علوم ہیں وہ اس میں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کے الف پڑھنے میں آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے. کیسی الٹی کھوپڑی ہے ان حضرات کی سمجھ میں نہیں آتی بات یہ. قرآن کی جو بیس ہے الف، تو وہ تو اس کو یا تو ماں باپ آپ کی ٹیچر ہوگی، یا والد آپ کے ٹیچر ہوں گے، یا کوئی اور استاد باہر کے آپ کے ٹیچر ہوں گے. ان میں تو آپ بغیر ٹیچر کے آپ الف سے لے کر یا تک نہیں پڑھ سکتے، اس میں تو آپ کو ٹیچر ہونا ضروری ہے سکھانے کے لیے. لیکن آگے جا کر جو مضامین ہوتے ہیں، جو اللہ کا، جو نبی کے مضامین، جس کے اندر اللہ کے مضامین، اللہ کے کلام کی جو گہرائی ہے، اس میں ٹیچر کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ سب یہ خناس اس وجہ سے آتا ہے میرے دوستو، آج ہمارا تعلق علماء سے کم ہو گیا، عوام علماء سے کٹنے لگی ہے. آج کے زمانے کا ناسور یہی ہے، آج کے زمانے کا جو فتنہ ہے وہ یہ ہے، عوام کا تعلق علماء سے کمزور ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہر برادری میں، ہر طبقے میں، ہر جماعت میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اہل حق جو ہے نا، آپ لازم پکڑیں، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال بات ادھر سے چلی تھی کہ بھائی احترام ہر ایک کا ضروری ہے، عام مسلمان کا احترام بھی ضروری ہے، ماں باپ کا احترام بھی ضروری ہے، رشتہ داروں کا احترام بھی ضروری ہے. اسلام میں سب کے حقوق بتائے گئے ہیں، کسی پر کیچڑ اچھالنا، تنقید کرنا، بے عزتی کرنا، بے اکرامی کرنا، ذاتی زندگیوں پر سوالات اٹھانا، اس کی گنجائش نہیں ہے. ماں ہے مثال کے طور پر، ماں کو آپ ماں کہیں گے؟ نہیں، میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کہہ سکتا ہوں. اب ابا کو نام سے پکارنے لگے، ماں کو نام سے پکارنے لگے، کسی کی ہمت ہے؟ یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی یہ ہمت ہوتی ہے اپنی ماں کو ماں کے نام کے ساتھ پکارے، ماں کا لقب چھوڑ دے؟ کوئی اپنے باپ کو باپ کے نام سے پکارے، باپ کا لقب چھوڑ دے، ابا چھوڑ دے اور چھوڑ کر باپ کے نام سے پکارے، کوئی احترام اس کے اندر نہ ہو، کیا کہے گی دنیا اس کو؟ ادب سے زندگی قائم ہے میرے دوستو، ادب سے رشتے قائم ہیں، ادب سے احترام قائم ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. ادب کیا چیز ہے آپ کو اندازہ نہیں؟ ادب اور احترام ایسی چیز ہے اسلام کے اندر، ادب اور احترام اسلام کے اندر ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی اگر آپ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف فرما دیں، لیکن اگر بے ادبی بے احترامی کریں گے تو ایمان سے نکل جاتا ہے آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم بیان فرمایا، نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز پڑھو، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، گناہ ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دے. نماز کی بے حرمتی کریں گے تو اللہ نہیں بخشے گا آپ کو. پھر نماز کی بے احترامی کریں گے تو آپ ایمان سے نکل جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم، کئی احکامات آپ کے ہیں، کئی سنتیں ایسی آپ کی ہیں، آپ اپنائیں ثواب ملے گا، اپنانے کا حکم ہے، اس پر چلنے کا حکم ہے. لیکن کسی سنت پر اگر آپ نہیں چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ عذاب ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دے. لیکن اسی سنت کی اگر آپ توہین کریں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے. یہ متفقہ مسئلہ ہے، دین کے کسی مسئلے کی توہین کرنا، بے احترامی کرنا، یہ آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. ادب و احترام ایسی چیز ہوتی ہے، بہت اونچا در، ہم اس کو بہت ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے، کرے تو چل جائے گی، نہیں تو نہیں چلے گی، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت سے مسائل میں بے ادبی جو ہے نا بڑا نازک مسئلہ پیدا کر دیتی ہے. تو خیر، تو نمرود سے بات چلی تھی کہ نمرود کے اندر جو خباثت آئی تھی، وہ خباثت اس وجہ سے آئی تھی کہ مال و دولت کا جو ہے نا غرور اس کے اندر سمایا ہوا تھا، بادشاہت کا غرور اس کے اندر تھا. اس غرور کے باوجود بھی اللہ نے اس کو اناطا اللہ الملک سے ذکر فرمایا. یہاں سے بات چلی ہے کہ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کو کوئی حیثیت دی ہے تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے یا اس بات کا حکم دیتا ہے کہ بھی اس کو اسی حیثیت کے ساتھ یاد کیا جائے، تذکرہ کیا جائے. یہاں سے بات نکلی کہ احترام جب غیروں کے عہدوں کا ہے تو ایک مسلمان کا نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمایا اوکل لدی، ایک تو واقعہ ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر. دوسرا واقعہ ہے اوکل لدی مر علی قرۃ وہی خاویۃ علی عروشھا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبث. کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو گزرا ایک گاؤں کے پاس سے، ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ علی عروشھا، جبکہ وہ بستی گری ہوئی تھی اپنے چھتوں کے اوپر. قالا، تو وہ کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو زندہ کریں گے اس کے مر جانے کے بعد. فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک کے لیے. ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. قالا، پھر فرمایا کم لبثت، کتنی مدت تم ٹھہرے رہے، یعنی کتنی مدت تم اس موت یعنی سوئے رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ جو ہے اس حالت میں رہا. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم 100 سال تک اس طرح جو ہے نا سوتے رہے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، اپنے پانی کی طرف کہ وہ سڑا نہیں ہے. وانظر الى حمارك، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ لو. ولنجعلك آية للناس، اور تاکہ ہم لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنا دے. وانظر الى العظام، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها، کہ کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں. ثم نكسوها لحما، پھر ہم اس کو گوشت چڑھا دیتے ہیں. فلما تبين له، پھر جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی. قالا، تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی دوسرا واقعہ اس بات کا ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. حضرت عزیر وقت نصر نے جو ہے ایک زمانے میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، حملہ کر کے ان لوگوں کو قید میں کر لیا تھا. اسی میں حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل تھے. 40 سال کی غالباً ان کی عمر تھی اس وقت، 40 یا 50 سال کی. تو وہ جب قیدی جو ہے وہ رہا ہو گئے تو حضرت عزیر گزرنے لگے وہاں سے، اور اس زمانے میں بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس جو ملک شام میں ہے، مسجد اقصی وغیرہ جو شہر، جس شہر میں ہے، وہ جو شہر تھا تو اس پر بھی اس نے حملہ کر کے اس کو تباہ اور برباد کر دیا تھا. تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں سے گزرنے لگے تو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہلاک اور برباد ہو گئی اور یہاں کے لوگ سب کے سب ختم ہو گئے. انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اب اللہ پاک کیسے ان کو زندہ کریں گے دوبارہ. ان کا منشا سوال کرنے کا یہ نہیں تھا، یہ جملہ کہنے کا یہ نہیں تھا کہ ان کو اللہ کے دوبارہ پیدا کرنے پر یقین نہیں ہے، بلکہ بطور تعجب کے آدمی کہہ دیتا ہے اس طرح کی چیزیں بطور استبعاد کے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ظاہری طور پر جو ہے نا ایسا ہونا ہم کو دشوار معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انسان عام طور پر کرتا نہیں ہے یا ہوتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے، اس کو بطور استبعاد کہتے ہیں. استباد کے معنی ہے دور سمجھنا. تو وہ بستی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ کیف یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ پاک کیسے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو موت دے دیا ہے. تو عزیر علیہ الصلاۃ والسلام پر موت آ گئی، اس وقت انتقال کر گئے. وہاں پر لیٹے تھے تھوڑی دیر آرام کے لیے کسی جگہ، مفسرین نے لکھا ہے، تو نیند کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. ساتھ میں ان کا کھانا بھی تھا اور ایک گدھے پر وہ سوار بھی تھے. تو جب سو گئے، 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد پوچھا کہ بھائی کب سے سو رہے تھے؟ کہنے لگے کہ بس ایک دن یا ایک دن سے زیادہ کچھ حصہ، بس اتنا ہی، ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم. لکھا ہے کہ طلوع آفتاب کے تو سورج طلوع ہو رہا تھا اس وقت، تو جو ہے نا ان کو نیند لگی تھی، اور جب بیدار ہوئے تو سورج غروب ہو رہا تھا. تو دیکھے اٹھ کے، بھائی ابھی تو شام ہوئی ہے، اپنے طور پر جو ہے نا یہ محسوس کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دن جو ہے نا، تم ایک دن کے لیے نہیں سوئے بلکہ تم 100 سال تک کے لیے سوئے ہیں تم، اور ہماری یہ قدرت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی طرف دکھا کر فرمایا کہ کھانا اور پانی دیکھو، وہ بھی نہیں سڑا ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح سالم ہے بالکل. اچھا، ایک طرف تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام جوں کہ تو اپنی جگہ ہے، دوسری طرف ان کا جو کھانا پانی ہے وہ اپنی جگہ ہے. ان کا جو گدھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف ان کی توجہ کروائی اور فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو جس پر تم سوار ہو کر آئے تھے، اس کی ہڈیاں تو بالکل بالکل یعنی ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گئی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت مدت سے تم سے تمہارا گدا بھی مر گیا، گوشت پر اس کا ختم ہو گیا، ہڈیاں اس کی چورا چورا ہو گئی ہیں، یہ اس کی حالت ہو گئی ہے. اللہ نے بتایا کہ دیکھو زندہ رکھنا، صحیح سالم رکھنا یہ ہماری قدرت میں ہے، موت دینا یہ بھی ہماری قدرت میں ہے، موت دینے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی ہماری قدرت میں ہے۔ گدھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ زندہ ہو جا، تو اسی گدھے پر جو ہے نا کھال یعنی گوشت آ گیا، ہڈیاں جڑ گئیں اور اس کے بعد صحیح کھال اس کے اندر آ گئی، فرشتے نے اس میں پھونک ماری، پتہ نہیں کیا نوعیت ہوئی، اللہ کا حکم تھا، فوراً ہی جو ہے نا گدھا زندہ ہو کر سامنے ہو گیا۔ بھائی تو عزیر نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے کہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی حیات ہے، موت ہے، زندگی ہے، دوبارہ زندہ ایک مرتبہ پیدا کرنا ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہے، وہ ہماری قدرت میں ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہماری قدرت پر ایمان لاؤ، دوسرا یہ ہے کہ آخرت پر اپنا ایمان لاؤ، یہاں سے مرنے کے بعد دوبارہ تم کو پیدا ہونا ہے۔ تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ نے یہی بات بتائی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کا واقعہ عجیب ہے۔ تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تو اڑ گئے، اب 100 سال تک ہیں، تو 100 سال میں تو ظاہر سی بات ہے زمانہ جوں کا توں تھوڑا ہی رہے گا، سارے لوگ تو نہیں مرے تھے، تو زمانہ ہی بدل گیا، جس وقت کا بادشاہ تھا اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا، حالات بدل گئے۔ یہ اپنے گھر کو گئے، حضرت عزیر جب اپنے گھر کو گئے تو گھر میں دیکھا تو پورے بوڑھے موجود ہیں وہاں پر، یہ جو یہ تو ان کے ساتھ تو معجزہ ہوا، یہ معجزے کی حالت میں ہے تو بالکل نوجوان نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بالکل نوجوان تھے۔ اور جب ان کے گھر کو گئے تو گھر میں بوڑھے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ باپ عمر کے اعتبار سے، والد عمر کے اعتبار سے جو ہے نا کم عمر والا ہو، اولاد جو ہے نا زیادہ عمر والی ہو، یہ 40 اور 50 سال کے بالکل نوجوان ہیں اور بیٹے 100-100 سال کے ہیں۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، عمروں کے تعین بھی میں اپنی طور پر نہیں، مفسرین نے لکھی ہے یہ بات۔ بلکہ ایک بوڑھی خاتون تھی گھر میں، بوڑھی ان کی ایک کنیز تھی، خادمہ تھی، تو اس سے کہنے لگے کہ یہ عزیر کا گھر ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں گھر تو عزیر کا ہے لیکن ایک زمانہ گزر گیا کہ وہ آیا نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی عزیر میں ہی ہوں، عزیر جو اس گھر کو چھوڑ کر گیا تھا وہ میں ہی ہوں۔ کہنے لگے کہ کیسے مانے ہم، بھائی تم تو نوجوان ہیں اور ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اس کے انتظار میں، یہ صورتحال ہے۔ البتہ اس کی ایک علامت تھی، وہ علامت یہ تھی کہ جب وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو وہ جب دعا کرتا تھا تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتے تھے، تو تم بھی جو ہے نا میرے لیے دعا کرو، اگر تو وہ دعا قبول ہو گئی تو پھر میں تسلیم کر لوں گی کہ تم عزیر ہو۔ تو اس کی بینائی چلی گئی تھی اس بڑھیا کی، تو کہنے لگی کہ میں نابینا ہوں تو میرے لیے بینائی کی دعا کرو۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو بینائی صحیح ہو گئی، تو کہنے لگی کہ بھائی آپ ہی عزیر ہیں۔ اچھا ان کے جو بیٹے ہیں، بیٹے بالکل بوڑھے ہیں ان کے مقابلے میں، باہر نکلے اپنے والد کو لے کر اور قوم کو جا کر کہنے لگے کہ یہی عزیر ہیں۔ تو قوم نے کہا کہ کیسے مانے بھائی، تو کہا کہ حضرت عزیر یعنی والد کے پیٹ پر جو ہے نا ایک ہلال یعنی چاند جیسا جو ہے نا کالا نشان موجود تھا، وہ دیکھتے ہیں ہم۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا تو واقعتاً پیٹ کے اوپر کالا ہلال ایک نشان موجود تھا، تو لوگوں نے اس وقت ان کو مانا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو اس زمانے میں آئے تھے۔ تو ان کے ساتھ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، بلکہ ان کے پوتے بوڑھے ہو گئے تھے، یہ نوجوان ہیں بالکل، ان کے بیٹوں کے بیٹے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور جو ہے نا یہ جو ہے نا بالکل نوجوان تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ اوک الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اور اس کی اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے اوپر۔ تو کہنے لگے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو زندہ کریں گے اس کا مر جانے کے بعد۔ تو سوال اس وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کے دوبارہ زندہ کرنے پر ان کو ایمان نہیں ہے، سوال بطور تعجب کے تھا، چونکہ دیکھے نہیں تھے کہ کیفیت یعنی یہ صورتحال ایسی ہو گئی، اور عام طور پر زندہ ہونا دیکھا بھی نہیں جاتا، مرنے کے بعد کوئی آدمی زندہ، اگر یہاں پر اگر کوئی زندہ ہو گیا تو پورے بھاگ جاتے اٹھ کے یہاں سے سیدھا، تو یہ عام صورتحال نہیں ہے یہ۔ تو اس وجہ سے بطور تعجب کے، بطور استبعاد کے کہنے لگے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے۔ تو اللہ نے خود ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ظاہر فرما دیا کہ بھائی صورتحال یہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک کے لیے۔ اس سے بات معلوم ہوئی ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کئی لوگوں کو زندہ فرمایا، ان میں سے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، اصحاب کہف بھی ہیں نا، جن کا سورہ کہف میں پارے 15 میں آپ پڑھیں گے 300 سے زیادہ سال وہ سوتے رہے، یہ تو 100 سال ہیں، وہ تو 300 سال تک تھے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، پارے 2 میں آپ نے آخر میں پڑھی ہے، وہ قوم بھی ایک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اللہ نے ان کو موت دی پھر دوبارہ زندہ کیا ان لوگوں کو، ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ۔ ایسے ہی یہاں پر پرندوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آگے آ رہا ہے وہ، کہتے ابراہیم نے پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو چورا چورا کر کے 4 پہاڑیوں پر رکھ دیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ زندہ ہو جا، تو پرندے جڑ کر آپس میں جو ہے نا زندہ ہو کر رہتے ابراہیم کے پاس آ گئے۔ تو اللہ نے بتایا، اصل میں کافروں کو سوال اسی پر ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، بطور ایک ہم مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، مٹی ہو گئے، بالکل ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا, کچھ رہے ہی نہیں, ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اللہ نے موت بھی دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں موت نہیں تھی اس کو صحیح سالم برقرار بھی رکھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو موت دی تھی ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا. یہ سارے اسی واقعے کے اندر مثالیں ہیں. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام پر موت طاری ہو گئی, اللہ نے خود فرمایا فاماتہ اللہ مئۃ عام, اور کھانے پر موت تو طاری نہیں ہوتی, کھانا تو گلتا سڑتا ہے, لیکن اللہ نے ایک کھانا تو ہمارا صبح سے شام تک اگر باہر رکھیں گے تو سڑ جائے گا وہ, لیکن فرمایا کہ یہ سڑنا گلنا ہر چیز ہمارے حکم سے ہوتی ہے, اللہ نے یہ ظاہر فرمایا. سڑنا ہو, گلنا ہو, پیدا ہونا ہو, ختم ہونا ہو, یہ ہمارے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ہیں, ہمارے تصرف میں ہیں. تو فرمایا کہ کم لبستا, کتنی مدت آپ ٹھہرے رہے اس حالت میں؟ تو کہنے لگے کہ لبست یومن بعد یوم, ایک دن یا ایک دن کا بعد حصہ. قال بل لبست مئۃ عام, تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے. فنظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ, اپنے کھانے اور پانی کو تو دیکھو تو وہ بالکل سڑا نہیں ہے. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ بالکل کیا ہے, ختم ہو گیا ہے. ولنجعلک آیۃ للناس, اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے اس کو نشانی اور عبرت کا ذریعہ بنائیں, لوگ اس کے ذریعے ہماری قدرت کو پہچانیں, ہماری بڑائی کو پہچانیں, اور عقیدہ آخرت کو جو ہے نا اپنے ذہن میں مستحضر کریں. وانظر الی العظام, اور ہڈیوں کو دیکھو. کئی فنونشی زوحا, کہ کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں. ثم نقصہا لحما, اور کیسے ہم اس پر گوشت کو پہناتے ہیں. چنانچہ اللہ کا حکم ہوا تو گدا بالکل صحیح سالم ہو گیا. فلما تبین لہو, تو جب ان کے سامنے گدا زندہ ہو کر سامنے آ گیا اور روح اس کے اندر آ گئی, زندگی اس کو مل گئی, قال, تو کہنے لگے کہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں اللہ, میں جانتا ہوں, میں جان گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو اس میں یہی بات ہم کو معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں. اس طرح کے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے ظاہر فرما دے, اور مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو اٹھنا ہے. اور ان ذلک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر آسان بھی ہے. یہ ختم ہو, یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنا. اللہ نے خود فرمایا سورہ یاسین کے اندر کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس عقیدے, تو جب یہ عقیدہ آخرت کا ہمارا صحیح ہوگا تو دنیا کے اعمال جو ہے نا ہمارے پھر وہ صحیح سالم ہوں گے. اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر عقیدہ آخرت کو جو ہے نا ہم جان کر زندگی گزاریں گے, تو زندگی گزرے گی پھر اللہ کے فرمان کے مطابق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے مطابق. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ, ہمارے پڑھنے کو, پڑھانے کو قبول فرمائیے, سننے سنانے کو قبول فرمائیے. یا اللہ, اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے, اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیے, اپنی رضا نصیب فرمائیے, اپنا قرب نصیب فرمائیے. یا اللہ, اپنے دھیان نصیب فرمائیے, اپنے تقوی اور خشیت نصیب فرمائیے, اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. حقوق اللہ کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرمائیے, حقوق العباد کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرمائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے, سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنائیے, فرائض واجبات اور مستحبات کا اہتمام کرنے والا بنائیے, گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. یا اللہ, فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, علمی, عملی, اعتقادی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے, جو بے نکاح ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے. یا اللہ, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے, جن کو اولاد ہیں ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنائیے, سمتاعت والی بنائیے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ, ان کی صحیح تربیت فرمائیے, ہماری تربیت فرمائیے. یا اللہ, ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیے, ہمارے جان میں, مال میں, صحت میں, عمر میں, زندگی میں برکت عطا فرمائیے, ہمارے کاموں کو آسانی کے ساتھ مکمل فرمائیے, عافیت اور عزت کے ساتھ مکمل فرمائیے, ہر قسم کی رکاوٹ سے, پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے, بے برکتی سے ہماری حفاظت فرمائیے.
یا اللہ دین کا کام جہاں جہاں ہو رہا ہے، صحیح دین کا کام کرنے والی دنیا کے اندر جو جو کام کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرمائیے، یا اللہ اس کو پوری دنیا میں پھیلائیے، ان سب کی مدد و نصرت اور حمایت فرمائیے، یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ باطل کی سازشوں کو نیست نابود فرمائیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ہدایت کو پوری دنیا میں عام اور تام فرمائیے، قرآن اور قرآنی احکامات کو سنتوں کو پوری دنیا میں پھیلانے والا ہمیں بنائیے، دین کے لیے نکلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، دین کے لیے جان و مال کو قربانی دینا ہمارے لیے آسان فرمائیے، خواہشات کی قربانی دینا ہمارے لیے آسان فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔